الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي المدني العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم محمد یہ چند شبوں کے لیے جو آپ کو سہمت دینا چاہوں گا ان ایام سے جو کہ شہادت امام علی بن حسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل سے متعلق ہیں اور روایات میں مختلف تاریخیں نقل ہوئی ہیں 25 تاریخ بھی ہے 19 بھی ہے 18 بھی ہے 12 بھی ہے بہرحال زیادہ مشہور یہی 25 تاریخ سمجھی جاتی ہے اور انہی امام کی یاد میں اور اس کے علاوہ کچھ موضوعات جو آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا اور اس درخواست کے ساتھ کہ اگر آپ لوگ کچھ قریب قریب آ جائیں سامنے تو آسانی ہوگی ایک صلوات پڑھیے یہ سورہ مبارکہ جو سورہ تین کے نام سے پہچانا جاتا ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے شروع کرتا ہوں اس پروردگار اس اللہ کے نام سے کہ جو رحمان اور رحیم ہے جس کی رحمت دنیا میں ہر ایک کو ملتی ہے وہ اس کی رحمانیت ہے اور جس کی رحیمیت خاص مومنین کے لیے ہے اور آخرت میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے خاص انعام سے نوازے گا وہ تین قسم ہے تین کی تین کہتے ہیں انجیر کو اور تفسیر میں تین جو ہے وہ اس پہاڑی کو بھی کہا جاتا ہے جہاں شہر دمشق واقع ہے اور وہ زیتون زیتون بھی آپ جانتے ہیں اولیو اور یہ بھی تفسیر میں یعنی اس پہاڑی اور اس وادی اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں شہر بیت المقدس واقع ہے وہ تور سینین تور سینا تور سینین یہ وہ جگہ ہے آپ لوگ واقف ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات کا شرف حاصل کیا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور یہ پرامن اور خاص امن و امان کا شہر، جو کہ اشارہ ہے شہر مکہ کی طرف، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، تو چار جگہوں تفسیر کی روشنی میں چار جگہوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. تو یقیناً جب چار مقدس جگہوں کی قسم کھائی جائے تو کوئی بہت اہم موضوع ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بے شک، لقد دو حرف تاکید میں آئے، بے شک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین خلقت سے نوازا، سب سے اچھی فارم پہ اس کو خلق کیا، یعنی جو بہترین صورت ممکن تھی اس پہ ہم نے انسان کو خلق فرمایا. اور اس کے بعد ثم، اس کے بعد جو ہے رددناہ اسفل سافلین، اس کے بعد ہم نے اس کو پلٹا دیا پست سے پست ترین جگہ پر، یعنی جو پست جگہیں ہیں ان میں جو سب سے پست جگہ ہے وہاں ہم نے اس کو لوٹا دیا، اس کو اتار کے اتنا نچلا درجہ اس کو دے دیا، جبکہ خلق کیا تھا اعلی ترین منزل پہ. یہاں اس کو ترجمہ مکمل کر کے میں کچھ اور عرض کرنا چاہوں گا کہ سوائے ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے، ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اجر ایسا ہے کہ جس کا کوئی اختتام نہیں ہے. تو پھر کون ہے جو تمہیں جھٹلائے اس آخرت کے بارے میں؟ دین یہاں تفسیروں اور وغیرہ سے جو پتہ چلتا ہے وہ یا تو دین کے معنی میں اور یا پھر روز جزا کے بارے میں، جیسے یوم الدین کہتے ہیں روز جزا کو. کیا اللہ حکم کرنے والوں میں سب سے زیادہ عادل اور سب سے زیادہ محکم اور سب سے زیادہ پختہ حکم کرنے والا نہیں ہے؟ یہ ایک ظاہر ترجمہ جب قرآن کا ہوتا ہے تو وہ تفسیری ہو جاتی ہے، کیونکہ جس کو کہا جاتا ہے ترجمہ وہ تو ہو نہیں سکتا قرآن کا. تو یعنی آپ سمجھ لیں ایک گوشہ جو ہے اس کے معانی کا وہ اس ترجمے کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے. تو میں خلاصہ کروں ایک مرتبہ اور کہ قسم کھائی جا رہی ہے چار مقامات کی تفسیر کی روشنی میں، اور بات یہ کہی جا رہی ہے جس چیز کے لیے قسم کھائی گئی وہ بات یہ ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین خلقت عطا کی اور پھر اس کو نیچے لا کر سب سے پست ترین درجے پر پہنچا دیا. تو یہاں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پست ترین درجہ کیوں کہا گیا؟ ظاہر ہے کہ اشارہ اس حیات دنیاوی کی طرف ہے، یہی جو اس دنیا میں جو ہماری زندگی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، پست ترین جگہ کہا گیا اس دنیا کی زندگی کو. تو کیوں کہا گیا سوال یہ، ہماری ساری کوشش اور محنت اور ہم و غم اور پریشانی اس دنیا کے لیے، یا زیادہ تر ہاں دنیا کو کوئی وسیلہ بنا لیتا ہے آخرت کے لیے، اور کوئی دنیا کو دنیا کی خاطر طلب کرتا ہے، لیکن بہرحال دنیا میں رہ رہے ہیں تو یا تو وسیلہ بن رہا ہے دنیا، بن رہی ہے یہ دنیا، جو کہ حدیث مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب کسی شخص نے دوران خطبہ کھڑے ہو کر دنیا کی مذمت شروع کی، برائی بیان کرنی شروع کی، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اے وہ کہ جو دنیا سے دھوکہ کھاتا ہے اور پھر اسی کی مذمت کرتا ہے. اور پھر امام علیہ السلام دنیا کی تعریف شروع کی، یہ دنیا تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کی یہ عبادت گاہ ہے، اور یہ تجارت کی جگہ ہے آخرت کے لیے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں وہی آسمان سے نازل ہوئی، جہاں رسالت پر انبیاء فائز ہوئے. تو یعنی یہی دنیا جس کی آپ اکثر مذمت ہی سنتے ہیں، برائی ہی سنتے ہیں، اسی کی مولا کائنات نے ایک کئی جملوں میں جو اس کی تعریف کی. تو یہ ظاہر وسیلہ بن سکتا ہے کسی بھی کام کے لیے. یہی کپڑے, یہی مکان, یہی تمام علم و دانش جو ہم حاصل کرتے ہیں, یہ تمام دنیا سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ سب وسیلہ بن سکتی ہیں, یا اس کے لیے یا اس کے لیے. لیکن یہ کہ یہ جو اس کو سب سے پست جگہ کہا گیا اسفل سافلین, یہ کیوں کہا گیا؟ علامہ تہرانی نے اپنی کتاب معاد شناسی میں اس کی تفسیر بیان کی کہ ہماری زندگی میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, سمپل سی اور سادہ سی بات. ایک ہے وہ حقیقت ہے, یعنی وہ واقعی جو چیزیں ہیں ریالٹیز ہیں, ایک وہ چیزیں ہیں. اس نے ہماری ضروریات دی ہیں, اس میں اشیاء جو موجود ہیں وہ بھی ہیں حقائق, جو بھی ناقابل انکار چیزیں ہیں اس دنیا سے متعلق وہ سب ایک زمرے میں آ جاتی ہیں, ریالٹیز. دوسرا زمرہ وہ ہے جو حقیقت میں وجود نہیں رکھتا, صرف ہمارے تخیل سے تعلق رکھتا ہے, صرف ہمارے تصور میں ہے, اس کو کہتے ہیں اعتباریات. وہ حقیقت میں وجود نہیں رکھتی وہ چیز, لیکن وہ اعتبار تصور کر لی جاتی ہے اور اس کے مطابق پھر عمل کیا جاتا ہے اس تصور کے مطابق. اب ذرا ایک دو مثالیں لیتا ہوں, ایک ذرا صلوات پڑھیے آپ. آپ لوگ ظاہر ہے سبھی مختلف چیزوں کے مالک ہیں, چیزیں انسان خریدتا ہے اپنے نام کرتا ہے, بعض چیزیں رکھتا ہے وہی اس کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ آپ کی چیز ہے, بعض چیزوں کو لیے رجسٹر کرنا پڑتا ہے یہ چیز ہماری. لیکن وہ یہ ملکیت جو ہے, تو یہ ملکیت آپ کو کہیں نظر آتی ہے؟ یہ ملکیت کدھر ہے؟ مثلا میں کہوں کہ یہ میری ملکیت ہے, تو یہ ملکیت کدھر ہے؟ یہاں آپ کو میں نظر آ رہا ہوں اور یہاں آپ کو یہ شے نظر آ رہی ہے جو موجود ہے سامنے, لیکن یہ جو رشتہ ہے مالک اور مملوک کا یہ نظر نہیں آ رہا کہیں بھی. تو یہ رشتہ کہاں ہے؟ یہ رشتہ ذہن میں ہمارے, اور اس رشتے کو جو تخیل میں ہمارے موجود ہے اس کو برقرار کرنے کے لیے کتنی کوششیں انسان کرتا ہے. وہ گاڑی باہر کھڑی ہے, آپ گئے اس گاڑی, آپ نے کچھ سائن وائن کیے چیک, اب وہ گاڑی پہ آپ بیٹھ گئے, آپ چلے گا, آپ کہہ رہے ہیں گاڑی میری ہے. یہ کہاں ہے آپ کی گاڑی؟ یہ آپ کے ذہن میں آپ کی گاڑی, اور کہیں بھی نہیں ہے. خارج میں تو وجود نہیں رکھتی ایسی کوئی چیز. کچھ ہم لوگ جب گھومنے تھے وہاں پہ, کچھ طلبا اپنے کتابوں کے پہلے صفحے پہ لکھتے تھے المالک والمملوک للمالک, مالک اور مملوک دونوں جو ہے مالک ہیں, مالک اور مملوک دونوں چیزیں جو ہے وہ ملکیت ہے اصل میں مالک کی. اور وہ کون ہے؟ وہ مالک یوم الدین ہے, پروردگار عالم ہے. ایک صلوات پڑھی. تو ملکیت اصل میں تو اسی کی ہے, لیکن ہم جس چیز کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں وہ دراصل اب تصور کر رہے ہوتے ہیں ہم. اب یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان دو چیزوں کا فرق جب سمجھ میں آ گیا کہ حقیقی چیزیں اور یہ جس کو آپ اعتباری یا مجازی کہہ لیجیے چیزیں جو ہیں, یہ ان دونوں کا فرق اگر روشن ہے ذہنوں میں, تو اب یہ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں کتنی چیزیں ہیں جو حقیقت رکھتی ہیں اور حقائق کی خاطر ہیں, اور کتنی چیزیں ہیں جو اعتباری ہیں مجازی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں, لیکن اس کے لیے ہم تبودہ اور کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں گے اور علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی کوششیں زیادہ تر جو ہیں وہ یہی مجازی چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں, صرف اپنے تخیل کی خاطر. مثال دیتے ہیں کہ مثلا آپ کسی کو دعوت کے لیے بلایا اپنے گھر, اب ظاہر ہے کوئی شخص دعوت کے لیے آ رہا ہے تو جو بنیادی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے وعدہ کیا کہ آئیے تشریف لائیے کھانے پہ, تو آپ کھانا آپ پیش کر دیں, وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے. آپ نے وعدہ اگر وعدہ کیا تھا تو وہ پورا ہو جاتا ہے, اور وعدہ بھی نہیں کیا تھا ویسے ہی وہ آئے تھے تو خود ان کی خاطر توازو کرنا جو وہی میزبانی. لیکن اب آپ اس فکر میں لگے رہیں گے کہ اب میں کیا کھانا پکاؤں کہ میری آبرو محفوظ رہے اور میرا جو میرے بارے میں اچھا سوچیں لوگ اور کوئی شکایت نہ کریں. اور پھر یہ کہ وہ صاحب جو ہیں یا جو بھی آ رہے ہیں یا آ رہی ہیں وہ جو ہیں کس سوشل اسٹیٹس سے تعلق رکھتی ہیں, اکنامک اسٹیٹس سے, تو میں اسی حساب سے ان کے لیے تیاری کروں. اب یہ ساری چیزیں جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں مسلسل جو کہ خارج میں کوئی وجود نہیں رکھتی, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ معاشرے میں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اپنے ذہنوں میں, اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی کتنی پیچیدہ ہو گئی جبکہ انسانی ضروریات بہت ہی سادہ ہے. اور اس کا انکشاف ہوتا ہے جب انسان چلا جائے حج پر, 16 دن کے لیے حج کے سفر میں بالکل روشن اور واضح ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ان سب چیزوں کے بغیر بھی بڑے سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں. یہ جو بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ حج تو بڑا سخت ہے اور یہ ہے وہ ہے, اصل میں جب حج آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر کوئی بھی وہ ہے, مشکل ہے یا کوئی بوجھ ہے. بوجھ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے جب آپ سوچتے ہیں واپسی کی تیاری کرنی. اب وہ سارے وہ بلوں کے چکر اور وہ جو کارڈز اور معلوم نہیں وہ لوگوں کی فرمائشیں اور یہ اور فلاں اور اب یوں جا کے وہ وعدات نبھانا ہے اور ان پریشانیوں کو سنبھالنا ہے جا کے اور وہ ذمہ داریاں, وہ ساری پریشانیاں جو ذہن میں ہے نا وہ یاد آنا شروع ہوتی ہیں, وہ سیاسی مسائل, بہرحال جس کے بارے میں کچھ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں پریشانیاں ذہن میں آنا شروع ہوتی ہیں جب وہ سفر ختم ہو رہا ہوتا ہے. اور جب آپ وہ اپنے ذہن پر سے وہ چیزیں ایک ایک کر کے اتار رہے ہوتے ہیں اور ہٹا رہے ہوتے ہیں اتنا سبک اپنا ہلکا محسوس کرتے ہیں مزید. آپ یہاں تک کہ جب آپ ایران پہنتے ہیں جو لگتا ہے کہ آپ میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے, اگر روحانی طور پہ انسان نیت کرے اور یہ سوچے اس طرح, تو ایک بالکل وہ سادگی میں ایک خاص لطف اور اس کی ایک شیرینی اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے, ایک لذت ہے اس کے اندر جو محسوس ہوتی ہے جب تک آپ رہیں اس سفر میں اور ذہن سے اپنے وہ چیزیں الگ کر دیں. یا دوسرا تجربہ ظاہر ہے سبھی کو ہونا ہے, ایک وقت جب دنیا سے انسان جو ہے وہ چلا جائے, ہاں ان لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ جو وابستہ ہو جائے اس دنیا سے, اس دنیا اس کے علاوہ کچھ سوچیں گے نہیں, اور موت کا خوف جو انہیں اس وجہ سے لاحق رہے, اور جب موت آئے تو روح ان کی نکالی جائے تو وہ تکلیف سے چلائیں, اتنی چیخ زور کی ہو کہ پوری دنیا چاہے تو سنے لیکن اللہ جو آواز لوگوں تک پہنچانے سے روک دے, پہنچنے سے روک دے. ورنہ جو لوگ وابستہ ہیں دنیا سے ظاہر ہے ان کی تمام آرزوئیں اگر اس دنیا سے متعلق ہاں, لیکن مومن دنیا سے جب جاتا ہے اس کی ظاہر ہے جو گھر والوں کی محبت تو اس کے دل میں ہوتی ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یعنی کہ اس دنیا کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ اس کے دل میں ہوتی ہیں اور اس کی کوئی مذمت نہیں ہے, وہ اچھی چیزیں جو آخرت کے لیے وہ کر رہا تھا یا کر سکتا تھا اس کا تو دل میں ہوگا ایک احساس یا ایک غم. لیکن حدیث و روایات میں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ غم جو ہے اس کے دل میں آتا ہے, احبا دوستوں اعزا رشتے داروں اولاد سے جدائی یا وہ نیک کام اور وہ دینی خدمات وہ جو کر رہا تھا اس سے جو اب اس کو الگ کیا جا رہا ہے, اس کے دل میں بہرحال ایک آرزو یا ایک افسوس یا کچھ پیدا ہو جو کسی قسم کی وابستگی ہے اس کی اس دنیا سے, اس دنیا کی جو اچھی چیزوں سے وابستگی ہے, تو انہیں سلسلے میں آپ روایات میں دیکھیں گے کئی روایات میں جو کہ ایسی روایات ہیں کہ جو جسے آپ کہہ سکیں حدیث قدسی, کیونکہ حضور اکرم نقل فرما رہے ہیں یا تو جبرائیل کے ذریعے یا خود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے لیے کوئی چیز اتنی دشوار نہیں جتنا کسی مومن کی اپنے بندے مومن کی روح قبض کرنا ہے, اس وقت جب کہ میں چاہ رہا ہوتا ہوں میرے پاس آ جائے اور وہ اس کے دل میں محبت ہوتی ہے اپنے رشتے دار اپنے خاندان کی اپنے اولاد کی, اور وہ محبت جو گھر کی ہے وہ اگر اللہ کی خاطر ہے تو وہ پسندیدہ چیز ہے, وہ بری چیز نہیں, حالانکہ اگر گھر والوں کی ہی خاطر ہو یا مال سے وابستگی مال ہی کی خاطر ہو اپنی ذات کے لیے ہو ظاہر ہے وہ تو پھر ناپسندیدہ چیز ہے بری چیز ہے قابل مذمت ہے یقیناً. لیکن یہ بات اس مومن کی ہوتی ہے جو اس دنیا کو صرف آخرت کے لیے ایک مزرعہ سمجھ رہا تھا ایک آخرت کی کھیتی کہ یہاں جو بو رہا تھا اس کو قیامت پر اس کا پھل چاہیے تھا. ظاہر ہے جتنی توفیق اس کو نصیب ہوتی اتنا آخرت میں اس کا اجر زیادہ ہوتا اس لیے اس کو افسوس ہو رہا ہے. تو روایات میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی روایات ہیں اس میں جو مشترک بہت سی بات ہے اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کو اس کے سامنے سے جو ہے وہ حجاب ہٹا دیتا ہے اور وہ ایک حصہ ہے سلسلہ ہے روایات کے جس میں ہے کہ وہ حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے ان کی محبت. یعنی اصل میں انسان اپنے آپ اندر اس کو تولے ذرا کہ موت کا خوف زیادہ ہے یا اس بات کی امید زیادہ ہے کہ شاید موت کے ہنگام خاندان عصمت و طہارت کی زیارت نصیب ہو سکے. تو انسان اگر وزن کرے ان دو چیزوں کا آپس میں تولے اگر کسی کے دل میں اس امید میں جی رہا ہے وہ کہ موت آئے تو شاید زیارت ہو جائے اور یہ امید اس کی ربوں میں اس کے پورے وجود میں جو بس گئی ہے تو یقیناً یہ سب جو موت کے ہنگام جو اس کو زیارت نصیب ہوگی. ایمان جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا ایمان جو ہے یہ اسی لمحے کام آنے کے لیے تو ہے ورنہ یہ سب ایمان اور یہ سب توسلات یہ وسیلہ اور یہ عزاداری اور یہ سب کس لیے ہے کہ اسی ہنگام کے لیے کہ اس وقت پوری زندگی کا خلاصہ جو انسان کو نظر آ جائے کہ تم نے محبت کس سے کی تھی. اسی لیے اس کا جو پہلا پھل جو حاصل ہوگا انسان کو اس سٹیج پر ہے جو ٹرانزیشن کی سٹیج ہے جو اصل میں جو حدیث میں کہا گیا کہ زندگی تو دنیا میں ہوتی ہے لیکن موت آخرت میں یعنی آسمان میں ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ حقائق جو آسمانی حقائق ہیں وہ منکشف ہو جاتے ہیں کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑی یقیناً فضیلت یہ ہے کہ مومنین کو زیارت محمد و آل محمد نصیب ہو. یا دوسری روایت میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس وقت وہ مناظر دیکھتا ہے جنت کے اور پھر جب وہ دیکھتا ہے جنت کتنی خوبصورت ہے اور کیا نعمتیں اللہ نے وہاں رکھی ہیں انسان کے لیے اس وقت اس سے پوچھا جاتا ہے اب تم چاہو گے واپس جانا اور اس کو کہتا ہے نہیں مجھے اس ابتلا اور آزمائش اور سختی کی جگہ پہ واپس نہیں جانا مجھے یہ آسائش بہتر معلوم ہو رہی. ظاہر ہے وہ مومن جو کہ دیدار کر لے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وہ تو ظاہر ہے پھر کسی چیز کو اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت ہی نہیں دے گا کیونکہ وہ جن کے لیے جنت بنی وہ جن کا یعنی جنت کا شرف یہ ہے کہ وہ وہاں قدم رکھ سکیں بلکہ جنت کے اعلیٰ ترین درجات کا شرف اور سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ وہاں اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک قدم نہ رکھیں. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جب ان کی محبت دل میں ہے تو پھر تو اس کے ساتھ سب کچھ انسان کو مل رہا ہے. تو یہ چیز ہے اور یہ چیز اگر انسان اس درجے میں پہنچے کہ وہ یہ مشاہدہ کر لے تو ظاہر مسئلہ حل ہے. تو دنیا اگر یہ اس چیز کے لیے استعمال ہو رہی ہے کہ وہاں وہ چیز حاصل ہو جائے تو یعنی یہ جو سراسر عبادتیں اور توسلات جو ہیں دراصل یہ ہیں اس لیے ایک سلوات پڑھی ہوں لیکن اگر آپ یوں دیکھیں کہ یہ جو ہم تخیل میں اپنے بہت سی چیزیں بناتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اگر یہ انہی مجازی چیزوں کی خاطر جو انسان سب کرتا چلا جائے تو ایک وقت ایسا آئے گا ممکن ہے کہ انسان جب دنیا سے جانے لگے تو اس کو صرف کسی کی پرواہ ہو کہ فلاں نے میرے بارے میں کیا سوچا اور فلاں نے میرے بارے میں کیا سوچا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے اس دنیا کی زندگی میں جو حقیقت ہے وہ کیا ہے, بس یہی جو ہماری ضروریات ہیں, جو جائز ضروریات ہیں وہ حقیقت ہیں. انسان کو لباس کی ضرورت ہے, گھر کی ضرورت ہے, غذا کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, مسکن کی ضرورت ہے, ان چیزوں کی ضرورت ہے. اور اگر توجہ اس چیز پہ رہے باقی کہ یہ ضروریات جو ہیں پوری انسان کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے, اگر یہ شکر کا جذبہ دل میں ہے تو ظاہر ہے کہ ہر کام جو ہے وہ آخرت کے لیے. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, کہ حضور شرفیاب ہوا, اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں, تو حضرت نے ارشاد فرمایا تم دنیا کسے کہتے ہو, تو دنیا سے کیا کرنا چاہتے ہو, وما تصنع بها, اس دنیا سے تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو. اس شخص نے عرض کی کہ ابن رسول اللہ حج کرنا چاہتا ہوں, شادی کرنا چاہتا ہوں, دوستوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں, اور اس طرح کے اس نے کچھ کاموں کی طرف اشارہ کیا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تلک من الآخرۃ لیس من الدنیا, یہ تو آخرت میں سے, یہ تو دنیا نہیں ہے. تو دنیا دراصل جو ہے وہ انسان کے دل میں ذہن میں جو تصور ہے اس چیزوں کے بارے میں, جو اس نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں یہ کروں تاکہ میرے بارے میں یہ کہا جائے, جس کو آپ تفاخر کہتے ہیں قرآن کہتا ہے, جسے تکاثر کہتا ہے قرآن, کہ فخر کرنا کہ اب ہم کہ میں نے یہ ایک سٹیج زندگی کا انسان کہیا ہے کہ انسان یہ کہے کہ اب میں نے اتنا کچھ حاصل کر لیا یا میں نے یہ اکمپلشمنٹس ہیں میرے, یہ سب اگر گنانا شروع کرے یا یہ کہنا شروع کرے کہ اب میں مزید کیا حاصل کروں, کمپٹیشن دوسرے کے مقابلے, تکاثر جسے کہتے ہیں, کثرت اولاد کثرت اموال کے سلسلے میں اس کی کوشش اگر باقی رہے, تو یہ تو یہ سراسر وہ چیزیں اس کی مذمت کی گئی. ایک واقعہ سناؤں آپ کو جو علامہ طیرانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, بہت دلچسپ ہے اور مختصر بھی ہے. ایک صلوات پڑھی محمد وان, اب میں نام لے رہا ہوں ایک عباسی خلیفہ کا, ظاہر ہے کہ آپ لوگ پسند نہیں کریں گے اس ممبر سے نام لیا جائے اس کا, لیکن یہ کہ ہارون الرشید, اس کو یہ خیال پیدا ہوا دل میں کہ میں کسی شخص سے حدیث سنوں جو مجھے نقل کرے ڈائریکٹلی پیغمبر اسلام سے. اور یہ بات ہے ہجرت کے 160 یا 170 سال بعد کی بات ہے. ہارون رشید واصل جہنم ہوا تھا 178 یا ایسی کسی سن میں, تو اب یہ واقعہ ہوگا اسی آخری کچھ سال کا واقعہ ہوگا, 160 سال کے قریب آپ سمجھ لیں رسول اکرم کی وفات کو گزر چکے. اس نے زائد کی خواہش کہ کسی آدمی کو ڈھونڈو جس نے خود اپنے کانوں سے سنا حدیث رسول. اب لوگوں نے کہا کون ملے گا جو 160 سال کا ہو اور ہوش و حواس رکھتا ہو اور زندہ بھی ہو اور ہوش و حواس رکھتا ہو. ڈھونڈتے رہے یہاں تک کہ ایک شخص ملا کسی کونے میں, بہت ہی بوڑھا, اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے, چلنے کے قابل بھی نہیں ہے, اس کو کسی طرح باقاعدہ بوریے میں یا کسی دری بری پہ اٹھا کر تیزی سے لے کر آیا, اس سے پہلے کہ وہ راستے میں ہی گزر جائے. تو اس کو لے کر دربار میں سیدھا لے کے گئے ہارون کے سامنے. ہارون نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے رسول اکرم کو؟ جی حضور میں دیکھا ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. کتنے بڑے تھے؟ کہہ رہا میں چھوٹا سا بچہ تھا, ایک دن میرے والد صاحب نے میری انگلی پکڑی, میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے گئے سیدھے حضور اکرم کے پاس, اور اس وقت میں نے ان کی دیدار کیا. ہارون نے کہا کہ کچھ یاد ہے کیا سنا؟ کہنا بالکل اچھی طرح یاد ہے, ایک ہی ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد پھر ان کی زندگی میں آپ کی زندگی میں کبھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا. کیا سنا؟ تو کہا کہ حدیث سنی حضور اکرم نے فرمائی یشیب ابن آدم, انسان جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, وہ تشب ماہ خصلتان, لیکن دو خصلتیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں. انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن یہ دو خصلتیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں, الحرص وطول العمل. ایک ہے گریڈ, لالچ, اور دوسری دراز لمبی چوڑی خواہش ہے. یہ جب بوڑھا انسان جو ہے گریڈ اس میں آ جاتی ہے, اور اس میں اب یہ کہ اب 50 سال بعد کیا ہوگا, اب یہ انویسٹمنٹس کا کیا بنے گا, اب یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوگا, انشورنس کا کیا ہوگا, مطلب یہ پراپرٹیز جو ہے اس کا کیا ہوگا, وہ جو میں نے کام کیا اس کا کیا بنے گا, یہ سب مزید ہی نہیں. یعنی اس کی تفسیر حدیث کی کوئی یہ نہ کرے کہ ہر بوڑھے میں یہ چیز ہے, یہ بات یہ کہ ٹینڈنسی انسان کی, جیسے آیا تو قرآن میں بات چیز ہوتی ہے کہ انسان میں یہ چیز اس کی یعنی اس کا امکان ہے کہ انسان میں ہو. یعنی اگر انسان اس چیز کا خیال نہ رکھے تو پیدا ہو جائے گی اور بڑھ جائے گی. لیکن یہ کہ یہ ہارون رشید نے حدیث سنی, بہت ہی خوش ہوا کہ بھائی ایک شخص ملا جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واسطے سے حضور اکرم کی حدیث میرے کانوں میں پہنچی. بہت خوش, فوراً ایک تھیلی اشرفیوں کی جو تھی اس نے اٹھا کے اس بوڑھے کو دی, یہ تمہارا انعام ہے. سونے کی اشرفیاں, دینار, غریبی تھیلی, بہت خوش ہوا وہ. اس نے لیا اور چلا, دروازے میں پہنچا تو اس نے کہا مجھے روک دو, روک دو یہیں پہ, واپس لے کے چلو. تو وہ جو درباری تھے, غلام یا جو بھی تھے, انہوں نے کہا واپس نہیں جا سکتے, بادشاہ سلامت بڑے مصروف ہیں اس وقت, فارغ نہیں بیٹھے, ان کے پاس اور کام ہے, اور ملاقات کے لیے لوگ آئے ہیں اس وقت. کہہ رہا نہیں مجھے واپس جانا ہے, بہت ضروری چیز ہے, میں نہیں جا سکتا یہاں سے. بڑی جب اصرار کیا تو وہ شخص جا کے دوڑ کے ہارون سے کہا کہ وہ سب آنا پھر آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں, میں جلدی آؤں, کیا بات ہے؟ تو اس کو سامنے حاضر کیا گیا, پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جو آپ نے مجھے انعام دیا ہے یہ خالی اسی سال کے لیے یا ہر سال دیا کریں گے مجھے؟ وہ بینیفٹ جو آپ مجھے سوشل سیکورٹی یا جو بھی دے رہے ہیں وہ خالی اسی سال کے لیے یا ہر سال مجھے ملیں گے؟ یہ سنا ہارون رشید نے, اس نے کہا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سچ کہا رسول اللہ نے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس میں یہ دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں, ایک ہے اس میں لالچ اور دوسری طول العمل. عمل الف سے یعنی اعمال جیسے کہتے ہیں, آرزوؤں کی طولانی طولانیت, یعنی لمبی چوڑی لمبے چوڑے خواب, تمنائیں, آرزوئیں, خواہشات. تو یہ اگر انسان یعنی یہ سوچ رہا ہے کہ مثلا صرف دین کو ہٹا کر, ہر چیز کو ہٹا کر, یہ خالی ہوتا ہے کہ بوڑھے ہونے کا مطلب آٹومیٹکلی یہ ہے کہ انسان زیادہ پرہیزگار ہو جائے گا, نہیں, ایسا نہیں. ہاں اگر انسان نے ایمان کے ساتھ زندگی بسر کی, یقیناً جتنا آگے بڑھتا جائے گا ایمان بڑھتا جائے گا, اور ظاہر اس کے اندر وہ خلوص بھی بڑھتا جائے گا, خدمت, دین کی خدمت کی وجہ سے, عبادت کی وجہ سے, توسل کی وجہ سے, مناجات کی وجہ سے, محاسبے کی وجہ سے, اور جو عوام کی خدمت کر, ان سب یعنی عبادتیں ہیں ساری, ان کی وجہ سے وہ آخری حصہ یہ زندگی کا یقیناً اللہ کے قریب ہونے کا عرصہ ہے وہ. لیکن یہ کہ وہ شخص جو جوانی میں اس بات کا خیال نہ رکھے کہ میری کوششیں کس لیے, اس کا جسے کہتے ہیں قبلہ درست نہ ہو, یعنی اس کے ذہن میں جو ڈائریکشن صحیح نہیں ہے اس کی, اس کو فکر جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کی ہے. میں اپنے خاندان کو خوش کر سکوں, میں اپنے والدین کو خوش کر سکوں, میں اپنے دوستوں کو خوش کر سکوں, معاشرے میں میرا وقار اس طرح بلند ہو دنیاوی پیمانے کے مطابق. تو یہ شخص جو ہے جتنا وقت گزارتا جا رہا ہے اتنا اس کے اندر لالچ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دے, انسان کے آخری عمر میں سارے کام کر لیں گے, حج بھی کر لیں گے, زیارتیں بھی کر لیں گے, اگر ابھی کر رہے ہیں تو ہاں یقیناً انشاءاللہ اور کر لیں گے, لیکن اگر ابھی نہیں کر رہے ہیں تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کو بڑھاپا دیکھنے کو بھی ملے کہ نہیں. کتنے لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں, بچپن میں چلے جاتے ہیں, ہر عمر میں انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو یہ آیت کریمہ پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ دنیا جو ہے سب سے پست جگہ ہے, اور وہ اس وجہ سے کہ انسان زید و عمر کی خواہشات کے لیے, فلاں اور فلاں کو خوش کرنے کے لیے زیادہ تر اپنی کوششیں صرف کر رہا ہوتا, اور اسی لیے موت کی سختی اس کو اٹھانی پڑتی. لیکن اگر انسان ذرا یہ سوچے کہ یا سری آر رضا دعائے کمیل میں فرمایا ہے, وہ تو خدا تو فوراً انسان سے راضی ہو جاتا ہے. ذرا یہ سوچے لوگوں کو راضی کرنا کتنا مشکل ہے, لوگوں کو خوش کرنا کتنا مشکل ہے. ابھی میں خطاب کر رہا ہوں یہاں پہ, اور اگر میں میرا ذہن اسی پہ لگا رہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنے سے راضی کر رہا ہوں یا نہیں, یہ عبادت نہیں ہے. اگر یہی پرواہ مجھے رہے کہ اب فلاں صاحب خوش ہوئے نہیں, لوگ کیا کہیں گے اس کے بارے میں, یہ نہیں ہے خدمت دین کی. لیکن اگر اسی کام کو میں مثال دے رہا ہوں تاکہ یہ نہیں واضح ہو کہ ہر شخص اپنے اوپر اپلائی کرے اس چیز کو, کہ اگر یہی کام جو ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیغام جو کلام نور کا کلام ہے, وہ پیغام جو ہے وہ منتقل ہو جائے آپ تک اور امانت کے ساتھ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک عبادت سمجھ کے قبول فرما لے, تو پھر یہ آخرت کے لیے. لیکن اگر ذرا بھی یہ خیال ہے کہ فلاں صاحب جو خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, تو یہ عبادت نہیں, ایک صلوات نہیں ہو رہا. آپ اسی طرح دیکھ لیجیے سارے کاموں میں ہمارے, مسجد کی خدمت, کمیونٹی کی خدمت, مسجد بنانا, مدرسے بنانا, پروجیکٹس مختلف جو چلتے رہتے ہیں, ان میں مسلسل انسان کو توجہ اپنے آپ کو دلانا ہے اس چیز کے لیے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے. اور فوراً حاضر ہونا, ہمیشہ تیار ہونا اس بات کے لیے کہ جب دیکھا کہ فلاں شخص جو ہے مجھ سے زیادہ یعنی خلوص رکھتا ہے یا ہمت اور حوصلہ رکھتا ہے خدمت کرنے کا, یا اس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے, فوراً اپنی جگہ چھوڑ کے اس کو دے دیں بسم اللہ. اور دوسری کسی لحاظ سے خدمت شروع کر دیں, اس کی مدد کر کے کام شروع کر دیں. لیکن اگر یہ نہ ہو, اگر انسان جسے کہتے ہیں اردو میں چمٹ کے بیٹھ جائے کہ اب یہ میری جگہ ہے اور کوئی نہ آئے, تو یہ تو اقتدار کی جنگ ہو گئی, جبکہ ہم سمجھ لیتے ہیں مسجد کی خدمت کر رہے ہیں. اب یہ مثالیں میں ایسی ذہن میں رینڈملی آ رہی ہے میرے, میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی اور بات کہنا چاہ رہا ہوں. ہزاروں اور صورتیں سیاست میں تو ظاہر ہے, بات واضح ہی ہے, جو سیاست کا حال ہے اکثر جگہوں پہ دنیا میں وہ یہی حال ہے. جب آپ دیکھیں کہ ایک معاشرہ فساد میں ڈوبا ہوا ہے, کرپشن ہے, بے دیانتی اور ہر طرح کی یعنی بےمانی اور ظلم و ستم, فحشا, منکرات, برائیاں ہر طرح کی عام ہیں, تو ایسے ملک کا جو رئیس اور جو سربراہ بنے گا وہ کون شخص بنے گا جو سب سے زیادہ فسادی ہو, جو سب سے زیادہ بدماش ہو, اس سے انگریزی میں کہتے ہیں سب سے زیادہ کروپ ہو وہ بنے گا. لیکن ایک مملکت, ایک جگہ جہاں کے باشندے, جہاں کے رہنے والے مذہبی ہیں, امین ہیں, دھوکے باز نہیں ہیں, وہاں کرپشن کم ہے, وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, امیر غریب کا خیال رکھتے ہیں, وہاں فلاحی کام عام ہے ہر طرف, ظاہر ہے کہ وہاں کا جو رئیس بنے گا وہ کون ہوگا؟ یہ سب سے زیادہ دیانتدار ہوگا, سب سے زیادہ جو راستہ وہ سچا ہوگا, سب سے زیادہ خدمت گزار ہوگا, رئیس القوم, سید القوم, خادم القوم والی بات, کہ جو قوم کا سید ہوتا ہے, سربراہ ہوتا ہے, وہ اس کا خادم ہوتا ہے. یعنی ابھی صدر اسلامی جمہوریہ آئے تھے, وہ کسی نے کوئی سوال پوچھا کہ آپ تو زیادہ لگتے نہیں ہیں دیکھنے میں صدر, کہہ رہے میں نے کبھی صدر نہیں کہا اپنے آپ, میں تو لوگوں کی خدمت کرتا ہوں, موقع ہوں لوگوں کا. مجھے سوال پوچھنے والا تھا ایک دم رہ گیا اپنی جگہ پہ, سمجھا تھا کہ صدر ان کو خواہش ہوگی, جیسے مغربی دنیا میں ہر ایک کو خواہش ہے صدر بن جاؤں میں. اسلامی جمہوریہ کا یہ سربراہ جو آئے, ان سے یہی سوچ کے کہ یہ صدارت ملنا ان کو یہ ان کا سب سے بڑا ارمان ہوگا کہ اب یہ صدر مملکت بن گئے, اتنے بڑے ملک کا جس میں سیکنڈ بگیسٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ان دا ورلڈ. لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو صدر بننے کا اپنے آپ کو نہیں لائق سمجھا ہے, میں تو لوگوں کا خادم ہوں, خدمت کر رہا ہوں لوگوں کی, تو خدمت کرنے والا تو لگتا ہوں نا دیکھنے میں, خادم تو نظر آتا ہوں میں. اگر خادم نظر آ رہا ہوں, نوکر نظر آ رہا ہوں دیکھنے میں, تو کافی ہے میرے لیے. اگر میں صدر بننا چاہتا تو مجھے دیکھنے میں صدر لگنا چاہیے تھا، لیکن مجھے صدر نہیں بننا تھا. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دیا کرتے تھے، ایک دن خطبہ دے رہے تھے، روایات میں لکھا ہے کہ آپ اپنے جو لباس پہنا ہوتا اس کو ہلا رہے تھے. کسی نے ایک جو راوی ہے وہ کہتا ہے میں اس وقت جوان تھا، میں اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ مولا جو ہے اپنے ہلا کیوں ہے لباس اتنا، کیونکہ میرے والد صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس ایک ہی لباس ہے اور وہ دھو کر آئے ہیں اس کو، تو گیلا تھا اس کو آ کے وہ ابھی تک گیلا ہے آپ کے تن پر اور اس کو ہلا کر سکھا رہے ہیں. اور تقریر اور یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے سند بن جائے گا نجم بلاغہ میں. اور سادگی کا عالم یہ کہ وہ ایک ہی لباس ہے جو دوران خلافت میں آپ زیب تن فرما رہے ہیں، کیونکہ مقصد تھا ہی نہیں خلیفہ بننا، مقصد تھا ہی لوگوں کی خدمت کرنا. اسی لیے آپ امام علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں گے کہ جو بیت المال میں جو حق جتنا بھی زکات یا مال جمع ہوتا تھا غریبوں میں تقسیم کر کے دو رکعت شکرانے کی نماز وہیں جو جگہ تھی بیت المال جہاں رکھا جاتا تھا وہیں دو رکعت شکرانے کی نماز پڑھ کے گھر جاتے تھے کہ میں نے جو امانت تھی وہ ادا کر دی، کوئی مال یہاں رکھ کے میں سونے نہیں جا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس یہاں کوئی مال رکھا ہوا ہے اور کوئی شخص گھر میں بھوکا ہے یا کوئی یتیم ہے جس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں، جو تھا میرے پاس تھا وہ میں دے دیا. اور روایت آپ نے پڑھا ہے، ابھی ذرا اس روایت کی سند جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی، لیکن جو حضور اکرم سے نقل ہوا ہے کہ آپ ایک رات سو نہیں سکے سکون سے، جب پوچھا زوجہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ سو نہیں پائے، فرمایا کہ بیت المال میں کچھ بچا ہے یہ تقسیم نہ ہو سکا، یعنی یا تو ضرورت مند نہیں آیا کوئی، یا کوئی ذریعہ نہیں مل سکا، یا جو بھی سبب تھا وہ مال پورا تقسیم نہیں ہو سکا غریبوں میں، کچھ بچ گیا. وہ اس ایک رات حضور اکرم سو نہیں پائے سکون سے. کیا پریشانی تھی؟ ظاہر پریشانی یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ضرورت مند ایسا ہو جہاں جس کے پاس ابھی خوراک نہ ہو اور یہ مال یہاں رکھا ہو اس تک نہ پہنچ سکے، اس کی وجہ سے وہ شخص جو تکلیف اٹھا رہا اور سو نہیں پا رہا. ایک اسلامی سرزمین کا جو سربراہ ہے وہ چین کی نیند نہیں سو سکتا. کتنے لوگوں کی اس وقت یہ حالت ہے دنیا بھر میں جگہ جگہ، ہم لوگوں کو معلوم ہے، لیکن انسان اگر ہر روز اپنے آپ کو یہ ایک مرتبہ دہرا دے کہ اس وقت لوگوں کے پاس نہ گھر رہنے کو، نہ کھانا ہے کھانے کو، نہ لباس ہے پہننے کو، نہ کچھ اور ہے، جبکہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے، تھوڑا یہ سوچ کر اور ایک مرتبہ اللہ سے معافی مانگے اور استغفار کرے تو انسان کتنا جو ہے شکر گزار بن جائے، کتنا اس کے اندر توازن پیدا ہو جائے. بلا وجہ نہیں ہے یہ بات کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر آپ کسی یتیم کے سر پر ایک ہاتھ پھیر دیا اگر تو آپ کو اتنا اجر ملتا ہے جتنے سر پر اس کے بال ہیں. یہ بات بلا وجہ نہیں ہے، کیونکہ آپ انوالو جب ہوئے، جب آپ نے محسوس کیا قریب جا کے، باتیں بہت لوگ کرتے ہیں لیکن آپ نے جا کے خود اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھا ہے جسے ایمپیتھی کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ اب آپ نے محسوس کیا دل میں کہ یہ شخص کیا گزر رہی ہے اس وقت، یہ جو اس کا جو اثر آپ کے دل میں پیدا ہوگا نا، یہ اس کا اجر ہے. اجر جو ہے اصل میں اس احساس کی جو ہے ایک تصویر ہے، اس کا یعنی تجسم ہے، اس کا جو اعمال کا جو نظر آتا ہے آخرت میں اجر بن جائے گا، ثواب بن جائے گا. اسی لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے، اور اسی پہ گفتگو میں خلاصہ کروں گا، اسی کے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر کوئی چیز ہے، کوئی بھی، چاہے علم ہے، چاہے مال ہے، چاہے کوئی آبرو ہے معاشرے میں، یا کوئی اور چیز ہے، وہ چیز جو دوسرے کے پاس نہیں ہے اور جو میں یا آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس کی مدد ہو سکتی ہے، جس سے انتظار نہ کریں کہ وہ آپ کے پاس آئے، بلکہ اس کو تلاش کریں اور اس تک پہنچائیں وہ چیز. کیونکہ بہت سے اسباب ہیں، لوگ یا غیرت کی وجہ سے آپ تک نہیں آئیں گے پوچھنے کے لیے، یا ان کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کے پاس ہے اور آپ سے مل سکتی ہے، उनको क्या पता कि आपके दिल में यह नियत है कि आप हेल्प करें किसी की। लेकिन अगर आपने खुद सोचा कि फला शख्स जरूरतमंद है, आप उसके पीछे गए क्योंकि आप ये सोचे कि अगर इंसान अपने आप को जगह रखे कि अगर मैं ऐसे सूरत में हूं कि रात को खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, घर वालों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, यही है कि इस महीने का कोई बिल नहीं दे सकता मैं, ठीक है, या कल काम पर नहीं जा सकता, गाड़ी खराब है, या कोई भी वजह है, या आप ऐसी चीजें लीजिए जिंदगी में वाकई असरअंदाज होती है, इंसान को नींद होगी कसी उस वक्त, बच्चा बीमार है, पैसा नहीं है इलाज के लिए, कोई सूरत नहीं निकल रही, क्या करें, दवा खरीदने के पैसे नहीं, क्या करें, इंसान सो सकता है ऐसी सूरत में चैन की नींद। कितने लोग हैं इस वक्त जो इन्हीं मुश्किल में, यही मुश्किल में होंगे, किसी शहर में होंगे, लेकिन हमें मालूम है, इजमाली तौर पर हमें मालूम है कि ऐसे लोग हैं जरूरतमंद, लेकिन चूंकि हम आगे नहीं बढ़े हैं मालूम करने के लिए और वो लोग तकलीफें उठाए जा रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या है, यानी अदल है ना अल्लाह का, अल्लाह हकीम है, आदिल है, यानी वो रायगा नहीं जाएगी उसकी जहमत जो, तो इसका असर होगा बाकी लोगों पर। किसी ने मौला कहना था अमीर मोमिया इस तरह से पूछा कि जमीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है, जमीन और आसमान के दरमियान, अभी आसमान जो कहते हैं बाहर निकले दिन के बाद आपको आसमान नजर आ जाएगा, लेकिन आसमान उस जमाने में उसके उस इंसान के दिल में क्या तसव्वुर था कि आसमान क्या चीज, समझा कोई शायद चादर है ऊपर लगी हुई जमीन और आसमान, तो उसने कहा बहरहाल फासला कितना जमीन और आसमान का, तो इमाम ने दो पैमाने बताए फासले को नापने के, एक फरमाया मद्दुल बसर, जितनी बिनाई इंसान की हो बसीरत जहां तक जा सके, मद्दुल बसर इंसान की जो देखने की ताकत है वो जहां तक देख सके वहां तक फासला है, उतना फासला है जमीन और आसमान के दरमियान। दूसरा पैमाना आपने बताया दुआ उल मजलूम, जमीन और आसमान के दरमियान जो फासला है वो उतना है जितना एक मजलूम की दुआ, यानी उसके दिल से निकली है दुआ, मारे ला कोई नहीं है मेरी मदद करने वाला, मेरा मालक बाप लूट गया, मेरे वालदेन मुझसे छीन ले गए, या क्या हुआ, मजदूर की दुआ उसके दिल से निकली और आसमान तक पहुंची। जो रिवायत में मिलता है कि इमाम अली इब्न हुसैन ज़ैन अल-आबिदीन अलैहिस्सलाम से कि जो कुछ रिवायत मिलती है जिसमें आखिरी जो इमाम अलैहिस्सलाम जब अलविदाई रात जो खैमे में तशरीफ लाए करबला में, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे नसीहत फरमाई कि देखो इया का, देखो बचो, कभी किसी ऐसे शख्स पर जुल्म ना करना कि जिसका कोई मददगार ना हो सिवाय खुदा के, किसी ऐसे पर सितम ना करना जिसका मदद करने वाला कोई ना हो सिवाय अल्लाह के। जाहिर है कि इमाम को तो जरूरत नहीं थी इस नसीहत की, ये तो नसीहत हम और आप के लिए थी, वो तो मासूम हस्तियां हैं, उनको क्या जरूरत इस किस्म की नसीहतों की, लेकिन हाँ जिसे अरबी में कहते हैं या कहानी वसनाई या जा रहा, मैं बात तुझसे कर रहा हूं लेकिन चाह रहा हूं पड़ोसी सुन ले, बात बाप बेटे से कर रहा है और दोनों मासूम हैं, अगर एक मासूम दूसरे मासूम को नसीहत करना चाहे तो ऐसी नसीहतें नहीं करेगा, वो नसीहत शायद हमें समझ में भी ना आए वो क्या नसीहत है, ये नसीहत तो वो है जो इस दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए लाजमी है सुनना, आखिरी वक्त तक ही नसीहत फरमाते रहे। क्या दिन था वो करबला का, क्या आशूर की घड़ी थी वो, 20 मुहर्रम हजरत जॉन गुलाम अबीजर के दफन की तारीख है, ये तारीख गुजरी है। जनाब जॉन कौन थे, हजरत अबीजर के गुलाम के तौर पर पहचाने जाते हैं, मौलाए कायनात तो उनको 150 दीनार में, साहिब तकवी में शिया लिखते हैं कि 150 दीनार में मौला ने खरीदा था, उसको जनाब अबूजर को बख्श दिया था, अबूजर की खिदमत करते रहे यहां तक कि जनाब अबीजर को शहर बदल कर दिया गया रबजा, ये जॉन आपके साथ गए वहां खिदमत करते रहे यहां तक कि जनाब अबीजर रफाई दुनिया से गुजर गए, پھر واپس مدینہ آ گئے مولا کی خدمت میں، مولا بھی کوفے میں شہید ہو گئے، وہاں سے آپ اپنے ان کے صاحبزادے حضرت امام مصطفیٰ کی خدمت کرتے رہے، ان کو زہر دے دیا گیا. اس کے بعد امام ابی عبداللہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور مکے سے عراق کا سفر، یہاں تک کہ کربلا، اور کربلا میں ہو گئے عاشور، اور عاشور کا وہ دن جس میں ایک ایک کر کے لاشیں آنے شروع ہو گئی. خاندان رسالت چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر چکا ہے، بچوں کی الاتش الادش کی آوازیں جو ہیں وہ تین روز سے صحرا میں گونج رہی ہیں. یا تک امام علیہ السلام کا وہ خطاب، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذات بن یدب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے مددگار جو ہماری مدد کو ہے؟ حل من مجیر یجیرنا، کیا کوئی ایسا ہے جو پناہ دے حسین ابن علی کو، پناہ دے؟ ارے عرب میں دستور تھا کوئی پناہ مانگتا تھا تو کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کے کہتا تھا میں پناہ دے رہا ہوں. اس کم از کم 30,000 کے لشکر میں ایک شخص نہیں تھا جو آگے بڑھ کے کہتا ہے حسین نواز رسول میں آپ کو پناہ دے رہا ہوں. ذات بن یزب اور عرب رسول، کوئی ہے جو اس دشواری اور اس مشکل آفت کو خاندان رسالے سے دور کر سکے، ان کی حفاظت کر سکے؟ کوئی نہیں. دستور جناب ابھی اصغر کے جنہوں نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. جب یہ خطاب سنا، جب دیکھا ایک ایک کر کے لوگ شہید ہونے جا رہے ہیں، جوان گزار گئے، ابھی سر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا مولا اجازت دیجیے مقتل کا سفر کر دے گی. ہم نے فرمایا ہے جوان، تم تو عافیت اور سلامتی کے لیے ہمارے ساتھ آئے تھے، تم کہاں اپنے آپ کو مشکلات میں مبتلا کر رہے ہو؟ اس وقت جوان نے کہا مولا میں جب عافیت کا وقت تھا اس وقت آپ کا کیسا لیس تھا، میں خادم تھا، اب جب آپ پر مشکل پڑی آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ جوان کے دل میں شاید یہ تصور آیا کہ میں کہا اور یہ خاندان عصمت و طہارت کہا. اس وقت کی مولا میرا میرے جسم سے منہ آتی ہے، میرا چہرہ سیاہ ہے، میرا خون بھی سیاہ ہے، مجھے کوئی خاندانی شرافت یا کمال نصیب نہیں ہوا، لیکن میں چاہتا ہوں اپنی آتی سی جان آپ کے حضور پیش کروں، قربانی دوں، اور آپ کے خون میں میرا خون مل جائے اور اس سے اللہ میرے چہرے کو سفید اور مرمر فرما دے، میرے جسم سے یہ بوجھ ہے اس کو دور کر دے اور جنت میں آپ کے ساتھ محشور کر دے. امام علیہ السلام والسلام رو دیے اور اجازت دی اس جان کو جانے کی. 90 سال آئیے خادم رسول، خادم اہل بیت الوداع کرنے کے لیے خیموں میں آیا. بچے اتنے مانوس ہو چکے تھے اس بوڑھے غلام سے کہ چاروں طرف ہلکا بنا کر کھڑا ہو گئے، رونے لگے جو اور ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، تم نے ہماری خدمت کی ہے، یہ مشکل کا وقت ہے، ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ. کتنا مشکل ہوگا اس غلام کے لیے ان بچوں کو ایک ایک کر کے خیمے میں بھیجنا، خدا حافظ کہنا اہل حرم سے، اور اس وقت جا کے اپنے آپ کو اس لشکر کے اس سمندر میں بہادری سے داخل کرنا. یہاں تک کہ چاروں طرف سے پتھر، تیر اور تلواریں آپ پر برستا شروع ہوئی، اور ایک وقت آیا کہ آپ گھوڑے سے گرے اور آواز دی مولا کو، یا عبداللہ ادرک دی، مولا تشریف لائے. جوان کا سر اپنے دامن میں رکھا اور اس وقت دعا کہ اللہم بری زبانہ وطیب ریحہ واحشرہما محمد وآل محمد، بارے لا اس کے چہرے کو سفید نورانی فرما دے، اس کی خوش اس کو خوشبو عطا فرما، اور محمد وآل محمد کے ساتھ اس کو جو ہے محشور فرما. امام علیہ الصلوۃ والسلام جان کا جنازہ لے کر خیموں میں تشریف لائے، چاروں طرف سے گریا اور بکا ہوا. میں کہوں گا جان تمہیں تو حسین ابن علی نے کس طرح تمہاری تشریح کی؟ ارے حسین ابن علی کا جب وقت آیا تو کس طرح ان کی تشریح ہوئی؟ ان کا بدن پڑا رہا، صحرا کربلا میں کوئی نہیں تھا جو نواز رسول کو دفن کرتا یا حتیٰ کہ بے حرمتی سے بچاتا. یہ قافلہ ہے اسیروں کا جو کربلا سے کوفہ اب جا رہا ہے، کوفہ سے شام جا رہا ہے. امام سجاد ہے، سید سجاد ہے جو زنجیروں میں توف و سلاسل میں گرفتار ہے، ایک منظر سے دوسری منزل جا رہے ہیں، چاروں طرف سے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. اہل بیت اطہار کا علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. بار الہ ہمیں گناہوں کی مغفرت فرما، بار الہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، بار الہ ہمیں آخرت کی خواہش اور محبت عطا فرما، بار الہ اپنے دیدار اور اپنے اولیاء کے دیدار کی خواہش ہمارے دل میں مجسم فرما، بارہ امام کے ظہور میں تاجیل فرما یا حسین.
Y'all say.